أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق. ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ابراہیم نے کہا کہ بے شک میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا. اے پروردگار، میرے لیے نیک اولاد میں سے عطا فرما. تو ہم نے ابراہیم کو بشارت دی ایسے لڑکے کی جو بہت تحمل کرنے والا ہوگا. پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ بھاگ دوڑ کے قابل ہوا تو ابراہیم نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا کہ اے ابا جان، کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. پھر جب دونوں نے اپنا سر جھکا دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، بے شک اسی طریقے سے ہم اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اور بے شک یہ کھلا امتحان تھا، اور ہم نے ابراہیم کو ایک عظیم ذبح کا بدلہ دیا، اور ہم نے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، سلام ہو ابراہیم پر۔ اسی طریقے سے ہم اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، بے شک ابراہیم ہمارے مؤمن بندوں میں سے تھے، اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی جو صالحین میں سے نبی ہوں گے، اور ہم نے اسماعیل اور اسحاق پر برکتیں نازل فرمائی، اور ان دونوں کی اولاد میں اچھے کام کرنے والے بھی ہیں، اور وہ لوگ بھی جو صریح طور پر اپنی جان پہ ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا مفہوم جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سورہ صافات کی آیت نمبر 99 سے لے کر آیت نمبر 113 تک کی آیات ہے۔ 99 سے 113 تک کی آیات آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ درس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا، ان کی حفاظت فرمائی۔ پھر جب وہ آگ سے نکلے اور ان کو اندازہ ہوا کہ اب میری قوم کے لوگ کسی بھی طریقے سے مجھے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہاں ان کو دین کا کوئی فائدہ پہنچنے کی بھی امید نہیں ہے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ملک عراق چھوڑ کر میں شام کی طرف منتقل ہو جاؤں، جسے انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے، اور جس کو قرآن نے ارض مقدسہ فرمایا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول پچھلے درس میں بھی نقل کیا گیا تھا آیت نمبر 99 میں کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ حقیقت کا اس حقیقت کا اظہار کر دیا کہ نہ شام مقصود ہے، نہ عراق مقصود ہے، نہ ارض مقدسہ مقصود ہے، نہ کوئی اور زمین مقصود ہے، اصل اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم کی اطاعت ہے، اور اللہ کے دین کو آگے پہنچانا ہے۔ تو یہ نہیں فرمایا کہ میں اب شام جا رہا ہوں، بلکہ کہا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے پروردگار کی طرف جا رہا ہوں جو مجھے راستہ دکھائے گا، مجھے ہدایت عطا کرے گا۔ یعنی اب میرے پروردگار کا حکم یہی ہے کہ میں اس علاقے کو چھوڑ دوں اور دوسری جگہ جا کر دین کی محنت کروں۔ اگلی آیت نمبر 100 میں ارشاد ہے کہ رب ہب لی من الصالحین، کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار مجھے نیک لوگوں میں سے، نیک اولاد میں سے عطا فرما، مجھے نیک اولاد میں سے عطا فرما، یعنی مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور تاریخی روایات اور تورات وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ دعا کی اس وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہو چکی تھی، اور ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، نہ حضرت سارہ سے اور نہ حضرت ہاجرہ سے۔ جب یہ دعا کی کہ رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا فرما، تو اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول کی، اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھی، دوسری زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ، ان کو حمل ٹھہرا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کے ہاں ولادت کے آثار ظاہر فرما دیے۔ حضرت سارہ بڑی بیوی ہیں اور حضرت ہاجرہ چھوٹی بیوی ہیں، اور حضرت سارہ سے نکاح کافی پہلے ہو چکا تھا، اور حضرت ہاجرہ یہ بادشاہ نے انہیں دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ کی بیٹی تھی، یا خاندان کی، بادشاہ کے خاندان کی بہت اعلی عورت تھی، اور بہت خوبصورت، بہت خوبصیرت، اور بڑی ہی جفا کش اور محنتی اور اپنے شوہر کی بہت خدمت گزار. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ہاجرہ کو اولاد کی بشارت ہوئی اور حضرت ہاجرہ حمل کو حمل ٹھہرا. تو حضرت سارہ ظاہر سوکن سوکن ہی ہوتی ہے, تو حضرت سارہ کو یہ خیال ہوا کہ میں اتنے عرصے سے یہاں ہوں ان کے پاس, میرے ہاں تو اولاد اب تک نہیں ہوئی اور ان کے ہاں اولاد کی کوئی صورت نکل آئی ہے, تو ان کو کچھ ناگواری محسوس ہوئی اور کچھ آپس میں اختلافات شروع ہو گئے دونوں بیویوں میں. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ہاجرہ کو اپنے قریب نہیں رکھ سکتی, ان کو کہیں اور چھوڑ کر آؤ. بہرحال حضرت ہاجرہ کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے اور ان کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام. جب حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کو اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو منتقل کیا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان کو مکہ مکرمہ کی زمین میں لا کر چھوڑ دیا, جس کا واقعہ آپ میں سے تقریباً ہر شخص کو معلوم ہے. تو یہ پہلے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام, اور وہ اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تقریباً ان کی عمر تقریباً 100 سال تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر تقریباً 100 سال تھی اس وقت میں حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اور یہ بھی قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ فرشتوں نے آ کر بشارت دی کہ اب تمہاری یہ جو بڑی بیوی ہیں سارا, ان کے ہاں بھی اولاد ہوگی. تو وہ جو تھیں وہ بڑی حیران ہوئیں اور کہا عجوز و عقیم, میں تو بڑھیا ہو گئی ہوں, بانج ہوں اور میرے ہاں تو کبھی کوئی اولاد نہیں ہوئی, تو یہ کیسے ہوگی؟ قالو کذالک قال ربک انه الحکیم العلیم, کہا اسی طرح ہوگا. چنانچہ دوسرا بیٹا پیدا ہوا حضرت سارہ علیہ السلام کے بطن سے جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہے. اور قرآن مجید کی سورۃ الزاریات سے اور سورۃ الحجر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی گئی تو فرشتوں نے بشارت دی کہ فبشروہ بغلام علیم, یہ جو انہوں نے بشارت دی کہ غلام پیدا ہوگا جو بڑے علم والا ہوگا. تو حضرت سارہ کے بطن سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے, اور جب فرشتوں نے بشارت دی تو قرآن مجید کے الفاظ کے مطابق جو سورۃ الزاریات میں بھی آئے ہیں اور سورۃ الحجر میں بھی آئے ہیں, حضرت اسحاق علیہ السلام کے لیے لفظ استعمال کیا گیا علیم کا کہ بڑے علم والے ہوں گے. لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام جو بڑے بیٹے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ لفظ اختیار فرمایا کہ فبشرناہ بغلام حلیم, ہم نے انہیں بشارت دی بغلام حلیم کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑا بردبار ہوگا, بڑا تحمل کرنے والا ہوگا, بڑا صبر کرنے والا ہوگا. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تحمل, صبر, یہ سب کو پتا ہے کہ والد جو ہیں ان کی والدہ کو اور انہیں بچپن میں چھوڑ کر چلے گئے, انہوں نے مکہ مکرمہ میں پرورش پائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام وقتاً فوقتاً تشریف لاتے تھے, خیریت معلوم کرتے تھے اور جو کچھ ضروریات ہیں انہیں فراہم کرنے کی کوشش کرتے تھے, مگر والد سے دوری تھی. پھر اس کے بعد جب ان کی عمر اس قابل ہوئی کہ بھاگ دوڑ کر سکیں, عبادت, نماز, روزہ اور اپنے والد اور والدہ کی مدد کر سکیں, تو اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ انی اذبحک, کہ خواب میں دیکھا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میں اپنے اس بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. تو یہ سارا واقعہ قرآن مجید یہاں نقل کر رہا ہے. اب آیات دیکھ لیجئے. آیت نمبر 100 میں فرمایا گیا کہ رب ہب لی من الصالحین, کہ ابراہیم نے کہا کہ اے پروردگار مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا فرما، یعنی میری اولاد جو ہے وہ صالح ہو. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں بشارت دی ایسے لڑکی کی جو بڑا تحمل والا ہوگا، بردباری والا ہوگا، یعنی صبر والا ہوگا. وبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں بشارت دی ایک لڑکے کی جو بہت بردبار ہوگا. فلما بلغ معه السعی، پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، سعی کہتے ہیں دوڑنے کو، یعنی جب بچہ اس قابل ہوا کہ بھاگ سکے دوڑ سکے اور دوڑ دوڑ کے اپنے والد اور والدہ کی خدمت کر سکے، تو جب اس عمر کو پہنچا، اور کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ تقریباً 11 سے 13 سال کی درمیان کی عمر تھی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا، تو قرآن نے اس واقعے کو نقل کیا کہ فلما بلغ معه السعی، جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ بھاگ دوڑ کو پہنچا یعنی بھاگ دوڑ کے قابل ہوا، قال یا بنی انی ارا فی المنام، تو ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے بیٹے، یا بنی اے میرے پیارے بیٹے. اور یہ قرآن مجید نے ہمیں الفاظ سکھائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے خطاب کیا تھا، اور ان کے والد تو کافر تھے، تو کہا تھا یا اباتی، اے ابا جان. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے خطاب کیا تو بھی کہا یا بنی اے میرے پیارے بیٹے. یہ طریقہ ہے شریف لوگوں کا، انبیاء اکرام علیہ السلام کا، کہ وہ الفاظ کا انتخاب بہت احتیاط سے کرتے ہیں اور محبت شفقت کے ساتھ خطاب کرتے ہیں، چاہے وہ والد ہو چاہے وہ اولاد ہو. تو والد سے بھی خطاب کیا تو یا اباتی، ابا جان، اور بیٹے سے خطاب کیا تو یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. تو حضرت اسماعیل سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ جیسے میں نے تمہیں لٹایا ہوا ہے اور میں چھری پھیر رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں. قال یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے پیارے بیٹے، بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تو تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. فانظر ماذا ترا، تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے. اور اگر اردو محاورے میں آپ ترجمہ کریں تو فانظر ماذا ترا، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بھی لکھا، اور دوسرے مفسرین نے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور عام آدمی کا خواب تو حجت نہیں ہوتا، لیکن انبیاء کرام علیہ السلام کا خواب حجت ہوتا ہے، وحی من اللہ ہوتا ہے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے مسلسل 3 دن خواب دیکھا، 8 تاریخ کو بھی، یعنی ذوالحجہ کی 8 تاریخ کو، پھر 9 تاریخ کو، پھر 10 تاریخ کو. اور بعض علماء نے لکھا کہ جب پہلی تاریخ کو 8 تاریخ کو خواب دیکھا تو غور و فکر کرنے لگے کہ یہ خواب کیسا ہے یہ، تو ربا یو ربی تربیتن یوم التربیہ اس کا نام رکھ دیا گیا. یہ ایک وجہ ہے، ورنہ اور وجوہات بھی ہیں. اور پھر اس کے بعد اگلے دن پھر خواب دیکھا، تو انہوں نے پہچان لیا یہ خواب سچا ہے، تو اس کو یوم عرفہ کہا جانے لگا. اور پھر اس کے بعد تیسرے دن جب خواب دیکھا تو اپنے بیٹے سے ذکر کیا، اور پھر یہ نحر کا قصہ پیش آیا، تو 10 تاریخ کو یوم النحر بھی کہا جاتا ہے. یہ ایک توجیہ ہے جو بعض مفسرین نے ذکر کی ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، وہ وحی تھا، اور انہیں اندازہ ہو گیا کہ اللہ تعالی کی طرف سے مجھے یہ حکم آ رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں. اب وہ یہ بھی کر سکتے تھے کہ زبردستی بچے کو پکڑ کے لٹا دیتے اور جناب زبردستی چھری چلا دیتے، لیکن یہ ہمارا آپ کا طریقہ ہو سکتا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. وہ اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنے اولاد، ان کو سمجھا کر، بجھا کر اور طریقے سے آمادہ کر کے ان کا امتحان لے کے پھر کام کرتے ہیں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، حالانکہ بیٹے کی عمر ہی کیا تھی، بالغ بھی نہیں ہوا تھا، تو کہا کہ فَنْزُرْ مَاذَا تَرَا، تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے کہ میں اس خواب پر عمل کروں یا نہ کروں. قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرْ، بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، نبی ابن نبی، اسماعیل ابن ابراہیم علیہ السلام. تو بیٹا کہنے لگا، افعل یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر دیجئے، اے ابا جان جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر گزریے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا لقب ہی ہے غلام الحلیم، صفت ہی ذکر کی گئی، تو انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ یہ جواب دیا کہ اے ابا جان جس چیز کا آپ کو خواب میں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے. اور اس سے ما تؤمر سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کا خواب ایک طریقے سے حکم ہی ہوتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا. تو کہا ابا جان کر گزریے جو جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، دعویٰ، یہ دعویٰ ہوتا، یہ کہا انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. بلکہ یہ بھی نہیں کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، بلکہ یہ کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو انشاءاللہ کہہ دیا، اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پر اعتماد کیا. اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی تو انشاءاللہ میں صبر کروں گا. اور پھر یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، بلکہ کہا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اشارہ کر دیا کہ صبر کرنے والے تو دنیا میں بہت ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، 950 سال تبلیغ کی، ما آمن معہ الا قلیل، اور پتہ نہیں کتنے انبیاء اکرام السلام جو پہلے گزرے سبھی صبر کرنے والے تھے. انشاءاللہ مجھے بھی آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور اسی لیے مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی مستقبل کے بارے میں اگر کسی ارادے کا اظہار کرے تو انشاءاللہ بھی کہے، اور ہر اس لفظ سے بچے جس سے دعوے کی بو آتی ہو. جس سے دعوی تو کیا، دعوے کی بو آتی ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے انسان کو. میں ایسا کروں گا، یہ اچھی بات نہیں، دعوے کی بو سے بھی بچنا چاہیے. اس لیے تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، اللہ کی مدد ہوگی. کتنے دنیا میں صبر کرنے والے ہیں، میں بھی انہی میں ہو جاؤں گا. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. فلما اسلما وتله للجبین، پھر جب ان دونوں نے سر جھکا دیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا، اسلام کا مطلب سپرد کر دینا، سر بنہادن، سر رکھ دینا، سر جھکا دینا. فلما اسلما، ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. وتله للجبین، اور پیشانی کے بل ان کو لٹا دیا. باپ نے اپنے بیٹے کو، ابراہیم نے اسماعیل علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹا دیا. اور مفسرین نے لکھا کہ عربی زبان کے اندر ایک ہوتا ہے جبہ، ایک ہوتی ہے جبین. یہ جو سامنے کا حصہ ہے جس کو ہم پیشانی کہتے ہیں، سامنے کا حصہ عربی زبان میں جبہ کہلاتا ہے، اور یہ جو دائیں جانب بائیں جانب کی کنپٹیوں کا حصہ ہے جو پیشانی ہی کا حصہ ہوتا ہے اس کو جبین کہتے ہیں۔ تو اس خیال سے کہ بیٹے کی شکل سامنے ہوگی، آنکھوں سے ٹکرائیں گی، تو ہو سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں لرزش پیدا ہو جائے، میرے ارادے میں کچھ ڈاما ڈول ہو جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کروٹ پہ لیٹ جاؤ۔ بیٹے نے بھی کہا کہ اگر آپ میرے چہرے کو دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ آپ کی محبت غالب آ جائے، میری محبت آپ پر غالب آ جائے، آپ مجھے کروٹ کے بل لیٹا دیجئے۔ چنانچہ پیشانی کے بل لیٹ گئے، قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ فلما اسلما وتله للجبین، جب ان دونوں نے سر جھکا دیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ اب یہاں یہ نہیں ہے کہ چھری چلائی تھی یا نہیں چلائی تھی، لیکن جو تاریخی روایات ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چھری بھی تھی، اور بیٹے کو لیٹانے کے بعد انہوں نے چھری چلانے کی کوشش کی، مگر چھری چل تو رہی تھی مگر کھال کو کاٹ نہیں رہی تھی، کھال کٹ نہیں رہی تھی۔ وہ بھی حیران تھے کہ کیا بات ہے کہ میں چھری چلا رہا ہوں اور کھال کٹ نہیں رہی۔ فوراً اللہ تعالی کی طرف سے فرشتہ آ گیا اور اللہ تعالی نے پکارا، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے۔ مفسرین نے لکھا کہ خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے، بلکہ خواب میں یہ دیکھا تھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ خواب جو تھا اس میں یہ تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ ذبح کا جو عمل تھا وہ تو ابراہیم علیہ السلام سے صادر ہوا، لیکن خواب میں یہ نہیں دیکھا تھا کہ میں نے ذبح کر دیا ہے، انی ذبحتک، یہ نہیں ہے الفاظ، انی اذبحک، یہ خواب میں میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ چنانچہ بیٹا بھی لیٹ گیا، باپ نے بھی ارادہ کر لیا، چھری چلانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالی نے آواز دے دی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تم نے خواب سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اچھا کام کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، اچھا کام کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، یعنی جو آدمی اللہ تعالی کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو جائے، قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی اور اپنی محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ تعالی اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی چیزوں کو بھی ضائع نہیں کرتے، نہ دنیا اس کی خراب ہونے دیتے ہیں نہ آخرت اس کی خراب ہونے دیتے، صرف امتحان لیا جاتا ہے کہ یہ اپنی جان مال اولاد اور سب چیزیں ہمارے اوپر قربان کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالی کے سامنے یہ حقیقت، اللہ تعالی کو کے سامنے بندہ اپنی حقیقت ظاہر کر دے کہ اللہ میں تیار ہوں سب کچھ قربان کرنے کے لیے، تو اللہ تعالی ظالم تو نہیں ہے، اللہ تعالی جو ہے وہ تو ماں سے زیادہ مہربان، باپ سے زیادہ مشفق ہے۔ جب بندہ تیار ہو جاتا ہے اللہ تعالی پھر اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی جان کی بھی، اولاد کی بھی، مال کی بھی، ہر چیز کی حفاظت فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے آواز دی، وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب کو سچا کر دکھایا ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم احسان کرنے والوں کو، یعنی اچھا کام کرنے والوں کو، حسین کام کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ ہم ان کے بچے کو ذبح نہیں ہونے دیتے، ہم انہیں ہر قسم کی تکلیف سے بچاتے ہیں. اور آگے آ رہا ہے اور تاریخی روایات میں ہے کہ اسی وقت میں دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے قریب میں، اور ایک مینڈھا وہ لے کر آیا تھا جنت سے، اور اس نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ مینڈھا آپ کے لیے بھیجا ہے، آپ بچے کو چھوڑ دیجئے، اس مینڈھے کو ذبح کیجئے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈھے کو ذبح کیا. اس کو قرآن فرماتا ہے کہ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، تم نے خواب سچا کر دکھایا، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک اسی طریقے سے ہم اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا ہے یہ زبردست آزمائش تھی، اور کھلی آزمائش تھی، اس لیے کہ آدمی کے لیے اپنے آپ کو مارنا آسان ہوتا ہے، اولاد کو مارنا بہت مشکل ہے. انسان اپنی اولاد کو بچانے کے لیے خود بھوکا رہتا ہے، اولاد کو کھلا دیتا ہے، خود سردی میں ٹھٹرتا رہتا ہے، اولاد کو گرم لباس پہناتا ہے، خود ساری رات جاگتا رہتا ہے، اولاد کو سلانے کی کوشش کرتا ہے. ماں باپ اپنی اولاد کی بے پناہ محبت رکھتے ہیں، اولاد ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، ان کے کلیجے کی اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، تو اس کی حفاظت کے لیے، اولاد کی حفاظت کے لیے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسی نیک اولاد، وہ بھی ایسی نیک، ایسا خوبصورت خوبصیرت بچہ، اس کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اس کو قرآن نے فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی، یہ کھلا امتحان تھا، کھلا امتحان تھا. بلا کہتے ہیں آزمائش کو، امتحان کو. اور قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَاتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ان کے پروردگار نے مختلف چیزوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے ان تمام امتحانات کو پورا کر دکھایا. جب سب امتحانات میں مکمل ہو گئے، قال انی جاعلک للناس اماما، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا. میں اپنے طالب علم ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ تم تو ٹوپی شوپی رکھ کے کہتے ہیں امام بن گئے بن جائے، حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو طرح طرح کی آزمائشوں سے گزارا گیا. یہ آزمائش، آگ میں ڈالنے کی آزمائش، بیوی بچوں کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر آنے کی آزمائش، بچے کو ذبح کرنے کی آزمائش، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر، شکر، تحمل، سکون، سکینت، سب کے ساتھ سب امتحانات میں گزرتے جا رہے ہیں، پرسکون ہے گزرتے جا رہے ہیں. جب سارے امتحانات سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنا دوں گا، اور ایسا امام بنا دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا ہے انہی کی نسل میں سے آیا ہے، جتنے نبی آئے اس کے بعد ان سب کے امام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. قرآن نے کہہ دیا انی جاعلک للناس اماما. تو تھی بڑی زبردست آزمائش کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا، تو قرآن نے اس کو خود فرمایا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. اب اللہ تعالیٰ خود فرمائے کہ بڑی آزمائش تھی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ باقی کتنی بڑی آزمائش ہوگی. ان هذا له البلاء المبين، بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. وفدیناه بذبح عظیم، اور ہم نے فدیہ دیا ان کو ایک ذبح عظیم کے ساتھ، یعنی ہم نے کہا بیٹے کو چھوڑ دو اور یہ ذبح عظیم ہم نے تمہیں دیا ہے، قربانی کا جانور جنت سے تمہارے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو ذبح کرو. وفدیناه بذبح عظیم، اور ہم نے ان کو بدلہ دیا عظیم ذبح کا. اب عظیم ذبح کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت سے مینڈا بھیجا گیا، اللہ تعالی نے بھیجا، تو ذبح عظیم تھا. اور دوسرا ذبح عظیم اس اعتبار سے بھی کہ قربانی کا یہ عمل اللہ سبحانہ و تعالی کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری کر دیا گیا کہ اب یوم النحر کو حج میں بھی اور تمام ممالک اسلامیہ میں اور تمام صاحب نصاب اور صاحب حیثیت مسلمانوں پر ذبح کے اس سلسلے کو جاری کر دیا کہ سب لوگ 10 تاریخ کو ذوالحجہ کو اللہ کے راستے میں قربانی کر کے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ قربانی آپ کے لیے کر رہا ہوں، میری جان، میرا مال، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واعظ میں یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما ہذی الاضاحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ قال سنت ابیکم ابراہیم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد ابراہیم کی سنت ہے. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ثواب اپنی اولاد کے ذبح کرنے کا، اسماعیل کے ذبح کرنے کا ملا تھا، وہی ثواب عام مسلمان کو جانور کے ذبح کرنے پر مل جاتا. اس لیے کہتے ابراہیم علیہ السلام کی اصل جو سنت ہے وہ تو وہ ہے جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فطیبوا بها نفسا، کہ قربانی کیا کرو، خوشی خوشی کیا کرو. لوگ سمجھتے ہیں قربانی کچھ ایک مشکل آ گئی، عید آ رہی ہے، اب جناب قربانی کریں نہ کریں، گھبراتے ہیں. حالانکہ قربانی سے تو اتنا ثواب ملتا ہے جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ثواب ملا. گویا قربانی کر کے آپ یہ بات ظاہر کرتے ہیں کہ اے پروردگار، میری جان، میری مال، میری اولاد سب آپ کے لیے قربان ہے. تو قرآن کہتا ہے وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ابراہیم کو فدیہ دیا ایک عظیم ذبح کا. عظیم ذبح کہ جنت کا وہ جانور تھا، اور عظیم ذبح کہ قیامت تک اس ذبح کے سلسلے کو، قربانی کے سلسلے کو جاری کر دیا گیا. آگے قرآن کہتا ہے وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم، اور ہم نے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا، سلام ہو ابراہیم پر. اور یہ جملہ پیچھے گزر چکا ہے نوح علیہ السلام کے قصے میں، اور تقریباً وہی الفاظ یہاں بھی آئے ہیں. تو اس کی دو تفسیریں کی گئی ہیں، دونوں ٹھیک ہیں. ایک تو یہ کہ وترکنا علیہ فی الآخرین یہ علیحدہ جملہ ہے، اور سلام علی ابراہیم علیحدہ جملہ ہے. تو وترکنا علیہ فی الآخرین کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر چھوڑ دیا آنے والے لوگوں میں، چنانچہ قیامت تک جب بھی کہیں بھی کسی بھی مذہب والے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ہمیشہ ذکر خیر سے ان کو یاد کیا جاتا ہے، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا مسلمان، قیامت تک آنے والوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا گیا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، کیسی انہوں نے محنت کی، کیسے صبر، تحمل اور سکون اور سکینت کی زندگی انہوں نے گزاری، سلام ہو ابراہیم پر. تو یہ دونوں جملے علیحدہ علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک تفسیر کے مطابق یہ دوسرا جملہ پہلے جملے کا مفعول بھی بن سکتا ہے معنوی طور پر. تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے آنے والوں پر، آگے آنے والوں پر یہ بات چھوڑ دی ہے کہ وہ سلام کریں گے ابراہیم کو، سلام علی ابراہیم، کہ جب بھی ان کا نام لیا جائے گا تو کیا کہا جائے گا، علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. وترکنا علیہ فی الاخرین، اور ہم نے ابراہیم کا ذکر خیر چھوڑ دیا آنے والوں میں. سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اچھا کام کرنے والوں کو، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں اچھا کام کرنے والوں کو. اس سے معلوم ہو کہ جو آدمی اچھا کام کرتا ہے محنت مشقت کے ساتھ، تکلیف اٹھا کے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی محروم نہیں فرماتے، ضرور بدلہ دیتے ہیں خیر کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کذالک نجزی المحسنین، اسی طریقے سے ہم بدلہ دیتے ہیں اچھا کام کرنے والوں کو. آگے قرآن کہتا ہے انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور قرآن نے ساری تعریف کر کے آخر میں یہ تعریفی جملہ کہا، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. معلوم ہوا کہ تمام مقامات تصوف اور تمام نیکی کے مقامات کی انتہا ہوتی ہے اس بات پر کہ آدمی عبد مؤمن بن جائے. بس حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سارا واقعہ ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. آگے سورہ سعد میں آپ پڑھیں گے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، وہ فرمایا کہ نعم العبد، بڑا ہی اچھا بندہ تھا، بڑا ہی اچھا بندہ تھا. تو بندگی، آدمی کا اللہ کا بندہ بن جانا، یہ سب سے اونچی معراج ہے. حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے تصوف کے مقامات طے کرنے شروع کیے، یہ مقام، یہ مقام، یہ مقام، یہ مقام، میں طے کرتا چلا گیا. آخر میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا سب سے اونچا مقام جو ہے وہ مقام مقام عبدیت، مقام مقام عبدیت ہے کہ آدمی اللہ کا بندہ بن جائے. اور جتنا اللہ کا بندہ ہوگا تکبر سے دور ہوگا، کیونکہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، یا متکبر ہوگا یا اللہ کا بندہ ہوگا. اور انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں وہ بہترین بندے ہوتے. نعم العبد انہو من عبادنا المؤمنین، ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ایمان اور عبدیت، ایمان اور عبدیت، ایمان اللہ تعالی سلامت رکھے اور عبدیت کی توفیق عطا فرمائے. اسی لیے ہمارے اکابر جو ہیں وہ بہت زور دیتے ہیں عبدیت کے اوپر، اور لوگوں کو ذرا پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کیا کہتے رہتے ہیں آدمی عبدیت عبدیت، کیونکہ آدمی یہ چاہتا ہے کہ بھئی میں نیک ہو رہا ہوں تو ذرا میرا شان شوکت بھی تو ہو، کچھ جبا ہو، قبا ہو، کچھ یہ ہو، کچھ وہ ہو، کوئی مرید ہو، آگے پیچھے چل رہے ہوں وغیرہ وغیرہ. اور ہمارے جو بزرگ ہیں سارے وہ کہتے ہیں کہ اصل چیز تو عبدیت ہے، اگر عبدیت ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر عبدیت نہیں ہے تو یہ جبا قبا اور یہ جو ہے نا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول بھی ہے کہ نہیں ہے. اور یہ ساری جو ہمارے بزرگوں کی بات ہے، یہ قرآن اور حدیث کے مطابق کہ جہاں کہیں کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ذکر کیا گیا تو کہا گیا نعم العبد، اور کہا گیا انہو من عبادنا المؤمنین. حتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ذکر کیا کہ اللہ نے ان کو آسمان تک پہنچا ہے. تو کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ, اللہ اپنے بندے کو لے گیا رات کو, معراج کرا دی. تو عبدیت سب سے اونچا مقام ہے, اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بندے بن جائیں. تو قرآن نے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی, انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. آگے قرآن کہتا ہے وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, اور ہم نے ابراہیم کو بشارت دی کہ اسحاق ہوں گے جو نبی ہوں گے اور نیک لوگوں میں سے ہوں گے. جب اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور 13 سال کا بچہ, وہ بھی اکلوتا بچہ, ایک ہی بچہ 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا, اب 99 سال کی عمر میں اس کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا, ایک ہی بچہ, جب اس امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے اتر گئے تو اللہ تعالی نے کہا تمہیں ایک اور بچہ دیں گے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق کی جو نبی ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے. چنانچہ تاریخی روایات اور تورات وغیرہ کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 100 سال کے قریب تھی, 99 یا 100 سال تھی. تو قرآن نے یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا, پھر آگے فرمایا کہ ہم نے ان کو اسحاق کی بھی بشارت دی جو نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ, اور ہم نے برکتیں نازل کی ان پر اور اسحاق پر. اب ان پر اور اسحاق پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیہ کی ضمیر راجع ہو حضرت ابراہیم کی طرف, تو صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے برکتیں نازل کی ابراہیم پر اور اسحاق پر. لیکن کئی مفسرین نے علیہ کی ضمیر راجع کی ہے لڑکے کی طرف, یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف, تو اب اس صورت میں ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم نے اسماعیل پر بھی برکتیں نازل کی, اسحاق پر بھی برکتیں نازل کی. دونوں بیٹے جو تھے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, اور ہم نے برکتیں نازل کی اسماعیل پر اور اسحاق پر. ومن ذریتہما محسن, اور ان دونوں کی اولاد میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اچھا کام کرنے والے ہیں. وظالم لنفسہ مبین, اور اپنے نفس پر کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں. کیا مطلب کہ انبیاء اکرام علیہ السلام تو دنیا سے چلے جاتے ہیں, پھر ان کی اولاد آتی ہے, اولاد در اولاد در اولاد, پھر آہستہ آہستہ بعض اولاد تو اپنے آبا و اجداد کے طریقے پر رہتی ہے, نیک ہوتی ہے, عبدیت اس کے اندر ہوتی ہے, اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں. لیکن بعض لوگ ظالم لنفسہ مبین, اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں, کھلے ظالم ہوتے ہیں, دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں, اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں. اور جو دوسروں پر ظلم کرے گا حقیقت میں وہ خود اپنے اوپر ظلم کرنے والا ہے. تو قرآن نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا, اسماعیل اور اسحاق کی اولاد میں سے محسن, اچھا کام کرنے والا ہے, اچھا کام کرنے والے ہیں. وَظَالِمُ لِنَفْسِهِ مُبِين, اور وہ بھی ہیں جو اپنے نفس پر کھلا ظلم کرنے والے ہیں. اب اگلی بات یہ سمجھیے آخر میں کہ اس میں شروع میں اختلاف ہوا کہ ذبیح کون تھے, یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبح کیا. یہ تو قرآن مجید میں صاف ہے, ابھی آپ نے پڑھا ہے کہ فلما بلغ ماہ السعی, جب وہ بچہ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا, قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. تو جو یہودی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل ذبیح جو تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے. اور شروع میں مفسرین کے اندر بھی ہمارے دو طبقے ہو گئے متقدمین میں, کہ بعضوں نے کہا کہ ذبی اسحاق تھے اور دوسرے حضرات نے کہا کہ ذبی حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن بعد کے جتنے متاخرین، علماء، مفسرین، محدثین اور محققین ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ جو ذبیح تھے وہ حضرت اسحاق نہیں تھے بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. اور اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تورات کے اندر خود یہ لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرو گے. اب اکلوتا بیٹا تو صرف اسماعیل تھے. اس بات پر بھی تورات اور سب متفق ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق اس وقت پیدا ہوئے جب حضرت ابراہیم السلام کی عمر 99 یا 100 سال تھی. تو 13-14 سال تک اکلوتا بیٹا صرف ایک ہی تھا اور وہ تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو ذبیح تھے وہ اکلوتے بیٹے تھے اور اکلوتے بیٹے جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ حضرت حاجرہ کے وطن سے پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت سارا کے وطن سے پیدا ہوئے. اور حضرت سارا نے جب یہ کہا کہ میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا، عجوز و عقیم، میں تو بوڑھی بھی ہوں، بانج بھی ہوں، تو فرشتوں نے کہا قالو کذلک قال ربک انہ هو الحکیم العلیم. تو وہاں یہ بات آ رہی ہے کہ فبشروہ بغلام علیم، کہ انہوں نے بشارت دی ایسے غلام کی جو علم والا ہوگا. معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک کی صفت ہے غلام حلیم اور دوسری کی صفت قرآن نے ذکر کی غلام علیم. تو جو ذبح کا واقعہ پیش آیا ہے وہ غلام حلیم کے ساتھ پیش آیا ہے، اور جو نبوت جاری ہوئی ہے بعد میں وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جاری ہوئی ہے. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں جنہیں حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بہت تفصیل سے معرف القرآن میں لکھا ہے. چاہیں تو آپ وہاں جا کر مراجعات کر سکتے ہیں. اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تفسیر ابن کثیر میں اس پر بہت بحث کی ہے، لیکن یہ بحث شروع کے زمانے میں رہی ہے. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ کئی سو سال سے اب تمام مفسرین، محدثین، مورخین، محققین سب متفق ہیں کہ ذبیح جو تھے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے. حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یہودی ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی آخر الزمان سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی وہ امی ہیں. تو یہ جو یہودی ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ذبیح ہے وہ بھی حضرت اسحاق کو قرار دیا جائے، حالانکہ قرآن مجید، تورات اور جتنی بھی کتب مقدسہ ہیں تو ان سب کے مطابق یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذبیح ہونا یہی طے شدہ ہے. ترجمہ پھر سن لیجئے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم نے کہا کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہی مجھے راستہ دکھائے گا. ربی ہب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے نیکوں میں سے اولاد عطا کر. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں بشارت دی ایسے لڑکے کی جو بہت تحمل کرنے والا ہوگا. فلما بلغ معہ السعی، پھر جب وہ لڑکا ابراہیم کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا، قال یا بنیا انی ارا فی المنام، تو ابراہیم نے کہا اے میرے پیارے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، جیسے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تو تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، تم دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے نے کہا اے ابا جان آپ کر گزریے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، پھر جب ان دونوں نے سر جھکا لیا اور ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ, اور ہم نے پکارا کہ اے ابراہیم, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, تم نے خواب سچا کر دکھایا ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہم اچھا کام کرنے والوں کو اسی طرح کا بدلہ دیتے ہیں. اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينَ, بے شک یہ کھلی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, اور ہم نے ابراہیم کو فدیہ دیا ایک عظیم ذبح کا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, اور آنے والے لوگوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑ دیا. سلام علی ابراہیم, سلام ہو ابراہیم پر. کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح ہم اچھا کام کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, بے شک ابراہیم ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, اور ہم نے ابراہیم کو بشارت دی اسحاق کی جو نبی ہوں گے اور نیکوکاروں میں سے ہوں گے. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, اور ہم نے برکت دی ان پر بھی اور اسحاق پر بھی. ومن ذریتہما محسن, اور ان دونوں کی اولاد میں اچھا کام کرنے والے بھی ہیں. وظالم لنفسہ مبین, اور وہ لوگ بھی ہیں جو واضح طور پر اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں. دعا کر لیجیے. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاة والسلام على سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین, یا رب العالمین, ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا عادی بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید میں غور و فکر کرنے والا بنا دیجیے. یا اللہ ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے والوں میں شامل کر دیجیے. یا اللہ یا ارحم الراحمین, ہمیں قرآن مجید کو تھامنے والا اور قرآن مجید پر عمل کرنے والا بنا دیجیے. اللهم انس وعشتنا في قبورنا, اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم, واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرنا منه ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, واجعله لنا حجة يا رب العالمين. يا الله يا ارحم الراحمين, اس قرآن حکیم کے صدقے سے اپنی رحمت کاملہ کے طفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہمیں اچھی زندگی عطا فرما, پاکیزہ زندگی عطا فرما, ستھری زندگی عطا فرما, ہماری دنیا بھی اچھی فرما, آخرت بھی اچھی فرما, ہمیں علم نافع عطا فرما, عمل صالح عطا فرما, رزق واسع عطا فرما, عافیت تامہ دائمہ نصیب فرما, صحت و عافیت نصیب فرما. ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں, یا اللہ انہیں شفا عطا فرما, مریضوں کو صحت عطا فرما, جو بے گھر ہیں انہیں گھر عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کو قرضے سے نجات عطا فرما. یا اللہ جن گھروں میں ناچاقی ہے, یا اللہ ناچاقی دور فرما, گھروں کو آباد فرما, ہمارے گھروں کو سکون اور سکینت کا گہوارہ بنا. یا اللہ جن کے رشتے نہیں ہوئے انہیں اچھے رشتے عطا فرما. یا اللہ ہماری تمام دلوں کی جائز حاجتوں کو آپ جاننے والے ہیں, اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین, رحمتک یا ارحم الراحمین.